تاریخ تبری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے حالات میں لکھا ہے کہ ہند بن عتبہ جو حضرت ابو سفیان کی بیوی تھیں حضرت عمر کے پاس آئیں اور بیت المال سے قرض دیے جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عمر نے قرض کی اجازت دے دی۔ انہوں نے اس قرض کی رقم سے بلاد کلب میں جا کر تجارت کی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ قرض بھوک مٹانے کے لیے یا میت کی تدفین کے لیے نہیں لیا گیا تھا بلکہ تجارت کے لیے لیا گیا تھا۔ اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں عہد رسالت اور عہد صحابہ میں موجود ہیں۔ بہرحال اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عہد رسالت میں تجارتی قرضے ہوا کرتے تھے۔ سود کو جائز قرار دینے والوں کی طرف سے ایک استدلال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی ضروریات کے لیے یا کھانے پینے کی ضروریات کے لیے قرض مانگتا ہے اور قرض دینے والا شخص قرض دینے سے پہلے اس سے سود کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ ظلم اور ناانصافی کی بات ہے اور یہ غیر انسانی حرکت ہے، لیکن جو شخص تجارت کی غرض سے قرض مانگتا ہے تاکہ اس قرض کی رقم کو تجارت میں لگا کر زیادہ سے زیادہ نفع کمائے، اگر اس سے سود کا مطالبہ کیا جائے تو اس میں ظلم کی کوئی بات نہیں۔ اس استدلال کی تائید قرآن کریم کی یہ آیت پیش کر کے بھی کرتے ہیں کہ وہ ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، کہ اگر تم سود سے توبہ کر لو تو پھر تمہارا جو رأس المال ہے وہ تمہارا حق ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سود کی حرمت کی علت ظلم ہے اور اس ظلم صرفی سود میں پایا جاتا ہے، تجارتی سود میں نہیں، اس لیے تجارتی سود حرام نہ ہونا چاہیے۔ اس دلیل کے اندر بھی کئی مغالطے ہیں۔ پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ اس دلیل میں ظلم کو ربا کی حرمت کے لیے علت قرار دیا گیا، حالانکہ ظلم دور کرنا ربا کی حرمت کی علت نہیں بلکہ اس کی حکمت ہے، اور حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے حکمت پر نہیں۔ اس کی سادہ سی مثال یہ سمجھیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑکوں پر سگنل لگے رہتے ہیں، ان میں تین رنگ کی بتیاں ہوتی ہیں، سرخ، پیلی اور سبز۔ جس وقت سرخ بتی جل رہی ہے اس وقت حکم یہ ہے کہ رک جاؤ، اور جس وقت سبز بتی جلے اس وقت چل پڑو۔ اور سگنل کا یہ نظام اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ٹریفک میں نظم و ضبط قائم ہو جائے اور حادثات کی روک تھام کی جائے اور تصادم کا خطرہ کم کیا جائے۔ اس میں یہ جو کہا گیا کہ سرخ بتی پر رک جاؤ یہ حکم ہے، اور سرخ بتی اس حکم کی علت ہے، اور اس کے ذریعے حادثات کی روک تھام اس حکم کی حکمت ہے۔ اب ایک شخص رات کے 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے گاڑی چلاتا ہے، سگنل کے پاس پہنچتا ہے تو سرخ بتی جل رہی ہے لیکن چاروں طرف کوئی گاڑی، کوئی ٹریفک نظر نہیں آتا اور تصادم اور حادثے کا کوئی خطرہ بھی نہیں۔ اس وقت اگرچہ اس حکم کی حکمت تو نہیں پائی جا رہی لیکن پھر بھی اس ڈرائیور کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکے، اس لیے کہ رکنے کے حکم کی جو علت ہے یعنی سرخ بتی کا جلنا وہ پائی جا رہی ہے، لہٰذا اگر وہ نہیں رکتا تو قانون کی خلاف ورزی کے جرم میں پکڑا جائے گا۔ اسی طرح شریعت کے جتنے احکام ہیں ان سب میں حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں ہوتا۔ دنیا کے قوانین میں بھی یہی اصول کار فرما ہے اور شریعت کے قانون میں بھی یہی اصول ہے۔ قرآن کریم نے شراب کے بارے میں فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپس میں بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے اور انسان اس کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شراب اور جوا اسی وقت حرام ہے جب اس کے نتیجے میں عداوت اور بغض پیدا ہو، اور اگر عداوت اور بغض پیدا نہ ہو تو حرام نہیں، ظاہر ہے کہ یہ استدلال درست نہیں، اس لیے کہ عداوت اور بغض کا پیدا ہونا شراب اور جوئے کی حرمت کی حکمت ہے، علت نہیں۔ ورنہ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ شراب عداوت پیدا کرنے کے بجائے محبت اور دوستی پیدا کرتی ہے، چنانچہ آج کل جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں تو شراب کے جام ایک دوسرے کے جام کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم دونوں کے درمیان دوستی قائم ہو گئی ہے۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ایک شاعر نے کہا پیمانہ وفا بر سر پیمانہ ہوا تھا۔ یہاں پہلے پیمانے سے مراد عہد اور دوسرے پیمانے سے مراد جام شراب ہے، یعنی جام شراب پر عہد وفا ہوا تھا۔ سوال یہ کہ اگر شراب بغض اور عداوت پیدا کرنے کے بجائے دوستی پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے تو اس صورت میں تو شراب کو حلال ہونا چاہیے۔ یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں شراب تو پیتا ہوں لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اس لیے میرے لیے شراب حلال ہے، تو کیا اس شخص کے لیے شراب حلال ہو جائے گی؟ ظاہر ہے کہ حلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت شراب کی حرمت کی حکمت ہے، علت نہیں۔ اور حکم کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں۔ بالکل اسی طرح سود کی حرمت کے بارے میں فرمایا کہ لا تظلمون ولا تظلمون، یہ بطور حکمت کے بیان فرمایا، بطور علت کے بیان نہیں فرمایا۔ لہٰذا ربا کے حرام ہونے کا دار و مدار ظلم کے ہونے یا نہ ہونے پر نہیں، بلکہ ربا کی حقیقت کے پائے جانے پر ہے۔ جہاں ربا کی حقیقت پائی جائے گی وہاں حرمت آ جائے گی، جہاں ظلم ہو یا نہ ہو اس سے قطع نظر۔ یہ پہلا مغالطہ۔ دوسرا مغالطہ یہ ہے کہ سود کو جائز کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ صرفی قرضوں میں اگر کوئی شخص سود کا مطالبہ کر رہا ہے تو چونکہ صرفی قرض طلب کرنے والا غریب ہوتا ہے، اس لیے اس سے سود کا مطالبہ کرنا ظلم ہے، بخلاف تجارتی قرضوں کے، کیونکہ اس میں قرض طلب کرنے والا سرمایہ دار اور امیر ہوتا ہے اور اس سے سود کا مطالبہ کرنا ظلم نہیں۔ یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ ایک جگہ سود لینا ظلم اور دوسری جگہ سود لینا ظلم نہیں۔ حالانکہ اصل سوال یہ ہے کہ قرض پر سود کا مطالبہ کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرض پر سود کا مطالبہ کرنا جائز نہیں، تو پھر اس میں غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے ایک نان بھائی روٹی فروخت کر رہا ہے، ایک روٹی کی لاگت 12 آنے آتی ہے اور 4 آنے وہ اپنے نفع کے لیے رکھ لیتا ہے اور ایک روٹی 1 روپے میں فروخت کر دیتا ہے۔ اب اس شخص نے غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں رکھا کہ غریب کو کم قیمت پر روٹی دے اور امیر کو زیادہ قیمت پر روٹی دے، بلکہ سب کو ایک ہی قیمت پر روٹی دے رہا ہے، لیکن کوئی بھی شخص اس سے یہ نہیں کہتا کہ تم غریب آدمی کو 1 روپے کی روٹی فروخت کر کے ظلم کر رہے ہو، اس لیے کہ وہ اپنا حق وصول کر رہا ہے، اور امیر اور غریب دونوں سے نفع کا مطالبہ کرنا درست ہے، کوئی ظلم نہیں۔ بالکل اسی طرح ایک غریب شخص دوسرے سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے اور دوسرا شخص اس قرض پر سود کا مطالبہ کرتا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرض لینے والا غریب ہے، اس لیے اس سے سود کا مطالبہ کرنا ظلم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص غریب آدمی کو 1 روپے کی روٹی فروخت کر رہا ہے تو یہ ظلم نہیں، اور دوسرا شخص اس غریب سے قرض پر سود کا مطالبہ کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظلم کی علت معاملہ کرنے والے کی غربت نہیں، بلکہ ظلم کی اصل علت روپیہ ہے، اور یہ علت غریب کے قرض میں جس طرح پائی جا رہی ہے، امیر کے قرض میں بھی موجود ہے۔ حاصل یہ ہے کہ روٹی پر نفع کا مطالبہ کرنا اور لاگت پر زیادتی کر کے فروخت کرنا ظلم نہیں، بلکہ جائز ہے اور انصاف کے مطابق ہے، لیکن روپے پر زیادتی کا مطالبہ کرنا انصاف کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ روپیہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر منافع کا مطالبہ کیا جائے۔ لہذا روپیہ قرض لینے والا امیر ہو یا غریب، دونوں صورتوں میں حرمت کا حکم عائد ہوگا۔ تجارتی سود کو جائز کہنے والے ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ تجارتی سود میں ظلم نہیں، یہ بھی بات بالکل غلط ہے۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، شریعت نے یہ اصول بتایا ہے کہ اگر تم کسی شخص کو کوئی قرض دے دو تو تم پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ تم اس رقم کے ذریعے اس کی امداد کرنا چاہتے ہو یا اس کے کاروبار میں شریک ہونا چاہتے ہو۔ اگر قرض دینے سے تمہارا مقصد اس کی امداد کرنا ہے تو پھر وہ محض امداد ہی رہنی چاہیے، اس پر تمہیں کسی زیادتی کے مطالبے کا کوئی جواز نہیں۔ اور اگر اس رقم کے ذریعے اس کے کاروبار میں حصہ ڈالنا چاہتے ہو، حصے دار بننا چاہتے ہو، تو پھر اس صورت میں تمہیں اس کاروبار کے نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ منافع میں ہم حصے دار بنیں گے اور نقصان میں حصے دار نہیں بنیں گے۔ تجارتی سود میں قرض دینے والا بینک سرمایہ دار سے کہتا ہے کہ میں اس قرض پر تم سے 15% سود لوں گا، چاہے تمہیں اس تجارت سے نفع ہو یا نقصان، مجھے تمہارے نفع نقصان سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو اپنے سود سے مطلب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ اس تجارتی سود کا ایسا گورکھ دھندا ہے کہ اس کی ہر صورت میں ظلم ہے۔ اگر سرمایہ دار تاجر کو نفع ہو تب بھی ظلم ہے، اگر نقصان ہو تب بھی ظلم ہے۔ نفع کی صورت میں قرض دینے والے پر ظلم ہے، اور نقصان کی صورت میں قرض لینے والے پر ظلم ہے۔ آج کی دنیا میں بینکوں کے اندر جس طرح کا مالیاتی نظام جاری ہے، اس میں قرض دینے والے پر زیادہ ظلم ہوتا ہے، قرض دینے والے پر زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ عام طور پر بینکوں کے اندر عوام کی رکھی ہوئی امانتیں ہوتی ہیں، گویا عوام کی رقم سے بینک وجود میں آتے ہیں، لیکن اگر یہی عوام بینک سے قرضہ لینے جائیں تو بینک ان کو قرضہ نہیں دے گا، بلکہ بینک ان سرمایہ داروں کو قرضہ دیتا ہے جن کے پاس پہلے سے سرمایہ موجود ہے، لیکن بینک سے قرضہ لے کر بہت بڑے پیمانے پر تجارت کرنا چاہتے ہیں، یا وہ سرمایہ دار جن کی فیکٹریاں اور ملیں قائم ہیں اور وہ ان میں مزید اضافہ کرنے کے لیے بینک سے قرضہ لیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ مثلا ایک سرمایہ دار نے بینک سے 1 لاکھ روپیہ 15% سود کی بنیاد پر قرض لیا، اور اس میں کچھ رقم اپنی طرف سے ملا کر کاروبار شروع کیا۔ بعض اوقات کاروبار میں 100% نفع بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کم بھی ہوتا ہے۔ اب فرض کریں کہ اس سرمایہ دار کو اس کاروبار میں 100% نفع ہوا، جس کے نتیجے میں 100,000 کے 200,000 ہو گئے، 100,000 اصل سرمایہ اور 100,000 نفع۔ اس نفع سے اس نے 15,000 روپیہ بینک کو بطور سود ادا کیے اور باقی 85,000 روپے اپنی جیب میں رکھ لیے، اور پھر بینک نے ان 15,000 روپے میں سے اپنے اخراجات اور مصارف نکالنے کے بعد صرف 7,000 روپے ان عوام کو دیے جن کے پیسوں سے تاجر نے تجارت کر کے 100,000 روپے کمائے تھے۔ اس میں سے خود تاجر نے 85,000 روپے رکھ لیے، جس سے اندازہ لگائیں کہ اس عوام پر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ عوام بہت خوش ہے کہ اس کو 100,000 روپے پر 7,000 روپے نفع کے مل گئے، حالانکہ اس کے 100,000 روپے پر 100,000 روپے کا نفع ہوا تھا۔ پھر دوسری طرف عوام کو جو 7,000 روپے ملے، سرمایہ دار وہ 7,000 روپے بھی دوسری طرف سے وصول کر لیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ تاجروں کا اصول یہ ہے کہ تاجر جو سود بینک کو ادا کرتا ہے، وہ اس سود کو اپنی تیار کردہ اشیاء کی لاگت اور مصارف میں شامل کر دیتا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ اس تاجر نے اس 100,000 روپے سے کپڑا تیار کیا، اس کپڑے کی قیمت مقرر کرنے سے پہلے وہ اس کپڑے کی قیمت کی وہ اس کپڑے کی تیاری پر آنے والی لاگت کا حساب لگاتا ہے، اور اس لاگت میں اس 15,000 کو بھی شامل کرتا ہے جو اس نے بطور سود کے بینک کو ادا کی ہیں، اور پھر اس پر اپنا نفع رکھ کر اس کپڑے کی قیمت مقرر کرتا ہے۔ اس طرح کپڑے کی قیمت میں خود بخود 15% کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور بازار میں جب عوام اس کپڑے کو خریدتے ہیں تو 15% سود کی رقم ادا کر کے خریدتے ہیں، جو 15% تاجر نے بینک کو ادا کیے تھے۔ اس طرح سرمایہ دار ایک طرف تو عوام کو 7% منافع دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف وہ ان عوام سے 15% وصول بھی کر رہا ہے، لیکن وہ عوام خوش ہے کہ مجھے 7% نفع مل گیا، حالانکہ حقیقت میں اس کو 100,000 روپے کے 93,000 روپے وصول ہوئے ہیں۔ یہ تفصیل تو اس صورت میں تھی جب تاجر کو نفع ہو، اور اگر نقصان ہو جائے تو نقصان کی صورت میں وہ نقصان کی تلافی کے لیے مزید قرض بینک سے وصول کرتا ہے، اور قرض کی رقم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بینک دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ اور بینک کے دیوالیہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بینک میں رقمیں رکھوائی تھیں وہ اب واپس نہیں ملیں گی، جیسے گزشتہ چند سال پہلے BCCI بینک میں ہوا۔ گویا کہ اس صورت میں نقصان سارا عوام کا ہوا، تاجر کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ تجارتی سود کے نتیجے میں جو ظلم ہوتا ہے، اس نے صرفی سود کے ظلم کو بھی مات کر دیا ہے، اس لیے کہ تجارت میں پیسہ سارا عوام کا استعمال ہو رہا ہے۔ پھر اگر نفع ہو تو سرمایہ دار کا، اور اگر نقصان ہو تو عوام کا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تو نقصان کی وہ صورت تھی جس میں بینک ہی دیوالیہ ہو جائے، لیکن اگر اس تجارت کے دوران سرمایہ دار کا جزئی نقصان ہو جائے، مثلا اس نے کپڑا بنانے کے لیے روئی خریدی تھی، اس روئی میں آگ لگ گئی، تو اس نقصان کی تلافی کے لیے اس سرمایہ دار نے ایک دوسرا راستہ نکالا ہے، اور وہ ہے انشورنس کمپنی۔ وہ انشورنس کمپنی اس نقصان کی تلافی کرے گی، اور انشورنس کمپنی میں جو روپیہ ہے وہ بھی غریب عوام کا ہے۔ وہ عوام جو اپنی گاڑی اس وقت تک روڈ پر نہیں چلا سکتے جب تک انشورنس نہ کرا لے۔ عوام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ تو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بیمے کی رقمیں ہر ماہ جمع کرانے پر مجبور ہے، لہذا وہ سرمایہ دار انہی عوام کے پیسوں سے اپنے نقصان کی تلافی کرتا ہے۔ یہ سارا گورکھ دھندہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ اگر نفع ہو تو سرمایہ دار کا ہو، اور نقصان ہو تو عوام کا، اور اس کے نتیجے میں دولت نیچے کی طرف جانے کے بجائے اوپر کی طرف جا رہی ہے۔ جو مالدار ہے وہ مالدار تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ انہی خرابیوں کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الربا بضع و70 شعبہ ادناها کالذی یقع علی امی، کہ ربا کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور اس کا ادنا شعبہ یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے، العیاذ باللہ۔ لہذا یہ کہنا کہ تجارتی سود میں ظلم نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اجتماعی طور پر پوری قوم کو معاشی بدحالی کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں سودی نظام جاری ہے، اور اس نظام نے پوری دنیا کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔